ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی اور آپ کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی ذات مقدسہ سے صادر ہونے والے تمام معاملات کو سیرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی نایات کے صدقے ہم بالترتیب اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنے باطن اور اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے، باطن میں اٹھنے والے نفسیاتی اور احساسی خیالات کی درستگی کے لیے اور اس کے ذریعے اپنے کردار اور اپنی خارجی زندگی کی سوار کے لیے اور اس کی درستگی کے لیے ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی کو اپنے لیے ماخذ اور سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ ایک تسلسل کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی لمحات زندگی کے واقعات اور اس میں پنہا اور پوشیدہ ہمارے لیے اخلاقی، اعتقادی درستگی کے حوالے سے جو باتیں موجود ہیں اس سے ہم استفادہ کر رہے تھے۔ غزوہ تبوک کے بعد وفود جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے سید عالم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سوال پر جوابات مرحمت فرماتے ہیں، وہ سوال بھی بڑے حکمت والے ہوتے ہیں جو یقیناً ہمارے ہی جذبات کی غمازی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے جو اسے جد و جہد کرتے وقت جن مشکلات اور مصائب کا سامنا ہوتا ہے، وہ وفود انہی مصائب کے حل کے لیے بارگاہ رسالت میں سوال پوچھتے ہیں اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اس کا بہت ہی بہترین ایک نفسیاتی حل پیش فرماتے ہیں۔ تو یقیناً وہی نفسیاتی حل سے صحیح روش لیتے ہوئے اور اس کی تمام کامل تعلیم کو اپناتے ہوئے اپنے کردار کی درستگی صحابہ اکرام کرتے ہیں، وفود کرتے ہیں۔ تو یقیناً انسان کی اصلاح کے لیے جو مشورے، جو حالات اور جو باتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے، ایک مسلمان کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کو ہر زاویے سے پڑھے تاکہ اپنے ضمیر میں اٹھنے والے وہ احساسات اور وہ تمام دعائیات کہ جو بندے کو خرابی کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کو اچھائی کی طرف کس طرح لایا جائے، اور اگر اچھائی کی طرف ہی لاتے ہیں تو اس کو استقامت کی طرف کس طرح لے جایا جائے۔ آج جو وقت حضور کی بارگاہ میں ہے اس میں بے شمار نظیریں ہمارے سامنے ہیں اور بہت قابل توجہ یہ معاملہ ہے۔ اپنے اعمال کی درستگی کے حوالے سے، عقیدے کی پختگی کے اعتبار سے یہ وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 شعبان المعظم کو پہنچتا ہے اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتا ہے۔ ان کے ترجمان نے اپنی بیتی سر جو بتائی ہے وہ سیرت کے مرتبین نے اور اس کو جمع کرنے والوں نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر جمع کیا ہے. یہ کہتے ہیں دس شعبان کو جو یہ وقت آیا ہے, یہ کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے چہروں پر بہت زیادہ تھکن تھی اور ہم نے بڑا طویل سفر طے کیا تھا اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور یہ سارے کے سارے دار اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے. تو جب یہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے اپنی آپ بیتی حضور سے عرض کی کہ حضور ہمارا سفر کیسے گزرا اور ہمارے علاقے والے کیسے ہیں اور ہم کن کو چھوڑ آئے ہیں, یہ ساری باتیں یہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا سفر کیسے گزرا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم بہت دور دراز سے مسافتیں طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر دشوار گزار کوہستانوں ریگستانوں کے علاقوں کو طے کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, ہم پر یہ اللہ کا احسان ہے اور آپ کا احسان ہے. یہ صحابہ کا ایک طریقہ بھی تھا کہ جب جس طرح وہ کوئی مسئلہ حضور پوچھتے تھے انہیں علم ہوتا بھی تو حضور کی بارگاہ میں جرت نہیں کرتے تھے بات بڑھانے کی, بلکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ حضور خود ہی جواب دیں, ہم ایک مسئلے کا جواب دیں گے حضور جو بات کریں گے اس سے کئی اشارے ثابت ہو جائیں گے. تو یہ ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں ایک لفظ کہتے تھے اللہ و رسول و عالم, اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور ذکر کرتے تھے, یعنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کے بتائے سے اس کا محبوب جانتا ہے. یہ صحابہ کا ہمیشہ طریقہ تھا اور یہ ہمارا لب و لہجہ ہونا چاہیے. میرے دوستو یہ ہمارا طریق ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھوں کہ جناب آپ نے اس بارے میں کچھ جانا ہے, تو پھر آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے اگر آپ کو پتا نہیں, اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے, اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ صحابہ کا طریقہ, یہ ایمان کی پختگی ہوتی ہے. صحابہ ہمیشہ یہ جواب دیتے تھے. ایک بات, اسی طرح جب حضور ان سے پوچھتے تھے کہ واہ تم پر تو بڑی انعامات ہو گئے, بڑا انعام اکرام ہے, تو وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ امن اللہ و رسول, کہ ہم پر اللہ اس کے رسول نے احسان فرمایا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کیسی طبیعت ہے, تو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کا کرم ہے. تو یہ طریقہ اپنے تحیت کے, اپنے شکرانہ جملوں کے اندر ہمیں شمار کرنا چاہیے. اس سے ایمان کی پختگی ظاہر ہوتی ہے, اس سے اچھے اخلاق اور اچھا عقیدہ نکھر کے سامنے آتا ہے, جو صحابہ کا طریقہ تھا کہ جب انہیں کسی بات کا علم نہیں ہوتا تو وہ کیا کہتے تھے, اللہ و رسول و عالم. اور جب ان سے کسی چیز کے بارے میں, نعمت کے بارے میں پوچھا جاتا, صحت کے بارے میں پوچھا, تو وہ کیا کہتے تھے, اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے, اللہ اس کے رسول کا ہم پر فضل ہے, اللہ اس کے رسول کا ہم پر احسان ہے, اللہ اس کے رسول کا بڑا کرم ہے, اللہ اس کے رسول کے فضل سے ہم بہت صحیح ہے. یہ انصار کا طریقہ تھا, یہ حدیث کے اندر موجود ہے, امن اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول نے ہم پر بڑا کرم فرمایا. تو یہ صحابہ کا طریق تھا. اب دیکھیں یہی طریقہ یہاں پر آ رہا ہے. یہ بات اپنی عادت میں شامل کیجئے, اس لیے کہ سیرت کے درس سے یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آہستہ آہستہ سیرت کے قالب کے اندر ڈھالیں. آج سے یہ طریقہ ہوگا کہ جب کوئی ہماری طبیعت کے بارے میں پوچھے گا کہ جناب طبیعت کیسی ہے, تو ہم کہیں گے اللہ اس کے رسول کا کرم ہے. کیا کہیں گے؟ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے. اور جب ہمیں کوئی بات پتا نہیں ہوگی تو ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے, اللہ اس کا رسول بہتر جاننے والا. یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. بظاہر یہ بہت سادہ لفظ ہیں لیکن اس کے انوار و تجلیات دل کے اندھیروں کو روشن کر دیتے ہیں. اور ایمان کی پختگی کا اور دربار رسالت کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے ساتھ بہت گہرا رشتہ جوڑتے ہیں یہ کلمات, کیونکہ الفاظ اثر رکھتے ہیں. اگلے کو اگر یہ عادت نہیں ہے تو وہ سن کر فوراً اس طرف لوٹتا ہے, تو اس کے سننے سے اس کے دل میں بھی سرکار کا احترام اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. وہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے, ہم اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر دشوار گزار راستوں سے, کوہستانوں سے, ریگستانوں سے, علاقوں کو طے کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کا احسان ہے اور اس کے رسول کا احسان ہے. اس واقعے کو ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا. یہ کوئی شرک نہیں ہے, ایسا کہنا کوئی شرک نہیں. یہ اپنی جہالت سے بنا لیا جاتا ہے یا وہ ان کے ذہنوں میں خود وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا, وہ پھر خود ہی ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ شرک ہے. اب اگر یہ شرک ہوتا تو کیا حضور اس کو برداشت کرتے؟ یہ جملہ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی پڑھتا تو شرک کا سب سے بڑا دشمن تو خدا کا نبی ہوتا ہے، شرک کا سب سے بڑا قاطع یہ تو خدا کا نبی ہوتا ہے، شرک کو ختم کرنے والی اولین ذات یہ خدا کے نبی کی ہوتی ہے، اور اصل موحد خدا کا نبی ہوتا ہے۔ تو اب حضور کے دربار میں جملے آ رہے ہیں، پتا چلا یہ عین توحید تھے، اس لیے حضور نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو کہا اللہ کا ہم پر احسان ہے اور اس کے رسول کا ہم پر احسان ہے۔ سید عالم نے ان کی اس پریشانی کو دیکھا اور اس جملے سے میرے آقا بہت خوش ہوئے۔ اب غور سے سنیے، میں نے شب معراج اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ حضور کے دربار پر حاضر ہوں گے تو کیا نیت لے کر جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ واقعی یہاں پر ایک اور آتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل نوازی کرتے ہوئے اور انہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ تم نے یہ طویل مسافتیں طے کی ہے، ریگستانوں سے کوہستانوں سے اونٹوں پر تم تھک ہار کے آئے ہو، یہاں تک پہنچے ہو، تو یقین کرو کہ تمہارے سواریوں نے جتنے قدم اٹھائے اللہ نے ہر قدم پر ایک نیکی لکھ دی ہے اور ایک گناہ معاف کر دی ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھ لو کہ تمہارا یہ سفر بیکار نہیں ہے جو تم میرے دربار میں آ رہے ہو، میرے دربار میں جو تم آ رہے ہو یہ سفر تمہارا بیکار نہیں ہے، اللہ نے ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر قدم پر ایک گناہ کو تمہارے لیے معاف کر دیا ہے۔ اور آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور تم نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں؟ یہ حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں، ایک جملہ تو یہ فرمایا کہ تم نے اپنی تھکن کا اظہار کیا کہ ہم ریگستان اور کوہستانوں سے آئے ہیں، تو فرمایا سنو یہ بشارت سنو کہ تمہارے ہر قدم پر تمہیں ایک نیکی مل رہی ہے تمہاری سواری کی، اور تمہاری سواری کی ہر ایک قدم پر تمہارے گناہ معاف کر دیے جا رہے ہیں، اور وہ گناہ جس پر خدا تمہاری گرفت کر سکتا ہے، لیکن تمہارے اخلاص کی وجہ سے کہ تم میرے دربار میں آ رہے ہو خدا نے معاف کر دیا ہے۔ اب دوسری بات میرے دوستو، اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کر کے سنیں جو حضور نے فرمایا ہے۔ یہ من گھڑت واقعہ نہیں نہ کسی امام کا قول ہے، بلکہ سید عالم کا خود فرمان ہے۔ سید عالم نے شاہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ کہا کہ ہم زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے، تو فرمایا سن لو جو شخص میری زیارت کے لیے میرے مدینے آئے گا، آئے 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 فرمایا جو شخص میری زیارت کے لیے مدینے آئے گا قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا و ملجانا و غوثنا و غیاثنا و معیننا و عوننا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ سن لو کہ تم اگر اس نیت سے آ رہے ہو زیارت کرنے کے لیے، یہ حضور کے الفاظ ہے، زاد المعاد میں ابن قیم میں لکھا ہے جو بظاہری عقیدے کا خود منکر شخص ہے، لیکن اس نے سیرت پر جب کتاب لکھی زاد المعاد، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے وہ، اس نے یہ واقعہ خود نقل کیا ہے اور یہ واقعہ تقریباً تمام سیرت کی کتابوں میں ہو۔ تو اے مدینے کے عاشقوں، مدینے کے زائروں، اس واقعے کو اپنے دل کے ساتھ باندھ کر رکھو کہ عشق کسی دلیل کا محتاج نہیں، لیکن اگر کوئی نادان تم پر اعتراض کرے تو یہ بات ضرور پیش کر دینا۔ اگر کوئی نادان تم سے یہ کہے کہ تم مدینے کیا مدینہ مدینہ کرتے ہو، میں مدینے چلا، یہ کیا مدینہ مدینہ تم نے لگایا ہوا ہے، تو اس نادان کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں اس کی قبر کالی نہ ہو جائے، اس کی آخرت خراب نہ ہو جائے، اس پر آپ احسان کریں، مدنی آقا کے صدقے اس پر احسان کریں، اور اس سے کہیں یہ حضور کا ارشاد ہے کہ جو میرے دربار تک آتا ہے ہر قدم پر اسے ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو میری زیارت کے لیے آتا ہے کل قیامت کے دن وہ پریشان نہ ہو کہ اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، فرمایا مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو کل قیامت میں میرے پڑوس میں ہوگا، شفاعت ہوگی پڑوس میں ہوگا۔ اور یہ ساری حدیث ہے کہ اب وہ جو یہ کہا جائے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر مقدس کو دیکھا، مزار مقدس کو دیکھا، اس کو شفاعت، اسے میری شفاعت ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث ضعیف کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کعبے کو دیکھنے والا جنت میں جا سکتا ہے، جب حضرت اسود کو دیکھنے والا جنت میں جا سکتا ہے، جب صفا مروہ کے پر سعی کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے، جب مطاف میں طواف کرنے والے کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں میرے آقا کی عظمت کے سامنے کیا ہیں؟ کعبے کا رتبہ ہو، کعبے کا رتبہ تو وہ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کعبے کو اپنی جبین سے بسایا ہے، کعبے کی عزت کو بحال تو میرے آقا نے کیا ہے کہ جب آپ بار بار آسمان کی طرف سے اٹھاتے تو رب خود کہتا ہے کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، فلنولینک قبلۃ،
ہم تمہیں پھیر دیں گے ہر اس قبلے کی طرف ترداہا جسے آپ چاہیں گے. کعبے کا نام نہیں لیا اللہ نے, قبلتن فرمایا کہ جس کو آپ قبلہ چاہیں گے, جس کو آپ قبلہ چاہیں گے اس جگہ کو ہم قبلہ بنائیں گے. عبادت ہماری ہوگی, سمت کا انتخاب تیری مرضی سے ہوگا. اور اسی وقت میرے آقا نے علیہ السلام نے کہیں اور نہیں کعبے کی طرف منہ پھیر دیا. تو کعبے کو عظمتیں حضور کے صدقے سے ملی ہیں, کعبے کو عظمتیں. بیہقی کی صحیح روایت ہے میرے آقا کعبے کی دیوار کو سر لگائے بیٹھے تھے, اور مومن کے مرتبے کو بتاتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کعبہ تیری عظمت کو میں سلام کرتا ہوں, لیکن تجھ سے زیادہ حرمت, تجھ سے زیادہ قدر و قیمت, تجھ سے زیادہ احترام ایک مومن کا ہے, تجھ سے زیادہ احترام ایک مومن کا ہے. اس لیے کہ تو خدا کے عبادت کا مرکز و محور تو ہے, لیکن تو نے تیرے اندر وہ صلاحیت اور افتخار نہ رکھا گیا جو ایک مومن کے اندر رکھا گیا ہے. تو یقیناً کعبۃ اللہ کے اندر کوئی خدا تو نہیں بستا معاذ اللہ. کہ آپ کہیں خدا کا گھر ہے تو خدا کے گھر کے مطابق خدا وہاں رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے کعبے کی توہین کر دی. او بھائی کعبے کی توہین کب ہوتی ہے؟ تو حدیث کی بات ہے, یہ تو حدیث کی بات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظریہ عطا فرمایا ہے کعبے میں خدا نہیں رہتا, خدا کہیں رہنے سے پاک ہے, خدا جگہ سے پاک ہے, خدا مکان سے پاک ہے. کعبہ تو ایک سمت ہے کہ جہاں پر آ کر بندہ خدا کی عبادت کرتا ہے. کعبے میں اگر کوئی آ کر کعبے کے خلاف کو چوم لے تو یہ ممکن ہے کہ وہ جہنم میں کبھی جا سکے گا, لیکن حضور جس کو اپنے خلاف میں لے لے وہ جہنم میں نہیں جا سکے گا. یہ بات یاد رکھیں آپ. اس لیے کہ اللہ کی رضا کا اصل مرکز جو ہے وہ ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ وکعبۃ اللہ بس کلمہ ختم ہو گیا. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ ہر چیز دیکھی. حضرت عثمان غنی کو نہیں دیکھا آپ نے, کعبے کے سامنے کھڑے ہیں لیکن کعبے کے قریب نہیں جاتے. کسی نے پوچھا کیوں نہیں جاتے, کہا جب میرے آقا نہیں تھے تو جانے کی ضرورت کیا ہے. تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے ہمارا مقابلہ نہیں ہے, سامنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے, اللہ کے نبی کی بات کی جا رہی ہے. تو ایک طرف اللہ کے نبی ہے اور ایک طرف کعبہ ہے. اللہ کے نبی ایک طرف, کعبہ ایک طرف, ساری خدائی ایک طرف, اللہ کے نبی ایک طرف. جب بھی مماثلت اور برابری نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ کعبے کی نمازیں بھی جب مقبول ہوں گی جب وہ حضور کے طریقے پر ہوگی, حضور کی محبت میں ہوگی, حضور کے تعلق کے ساتھ ہوگی. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول ہم دور دراز سے آئے. سرکار نے فرمایا جو میری زیارت کے لیے, یہ آگے کی بات ذرا غور سے سنیے کہ جو واقعہ آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا جو میری زیارت کے لیے آیا وہ یہ بات سن لے کہ کل قیامت کے دن, جو میرے مدینہ طیبہ میری زیارت کے لیے آیا, کل قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا. یہ بشارت حضور نے دے کر ان کو ٹھنڈا کر دیا, انہیں بالکل مطمئن کر دیا. اب وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر ایمان کے چشمے ابل رہے ہیں, سکون کے چشمے ابل رہے ہیں. واہ واہ کیا قسمت ہے, کوئی کم قسمت ہے کہ حضور کو دیکھ رہے ہیں, حالت ایمان میں حضور کو دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی کم قسمت ہے. ایسی قسمت پر تو ساری دنیا کو فدا کر دیا جائے تب بھی یہ قسمت مول نہیں لی جا سکتی کہ جو اپنی سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ رہا ہو. سبحان اللہ کہ حضور کے دیدار کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم نے جمعے کے دن بھی شروع رکھا ہے انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ کے حوالے سے, وہاں پر میں حوالے پیش کروں گا یا نہیں پیش کرتا. یہ اپنے علاقے میں ایک بت کی عبادت کرتے تھے. حضور نے ان کو بلایا کہہ رہا آ گئے. حضور نے فرمایا تم زمانے جاہلیت میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم ایک بت کی عبادت کرتے تھے اور اس بت کا نام تھا عم انس. یا اگر انس نہ پڑھیں اس کو انس پڑھ لیں محبت کے معنی میں, تو عم انس اس کا نام تھا. حضور نے فرمایا کیا تھا؟ کہا ہماری قوم اس بت کی بڑی گرویدہ تھی اور اس کی پوجا پاٹ میں لگے رہنا, اس کی عبادت میں لگے رہنا یہ ہمارا کام تھا. لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہم تک پہنچا تو اللہ نے یکایک ہمارے دل سے اس بت کی محبت نکال دی اور اللہ کے رسول کی محبت کو ہمارے دل میں ڈال دیا. سرکار نے فرمایا تم اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں حضور چند بوڑھے اور عورتیں رہ گئی ہیں جو اس بت کی شہدائی ہے. ہم یہ طریقہ کار کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے لیے منکر نہیں تھے, ہم اللہ کے لیے منکر نہیں تھے. ہمارا نظر یہ تھا کہ اللہ زمین آسمان بنا کر تھک گیا ہے اور اس نے اپنی خدائی جو تھی, اپنی الوہیت جو ہے, وہ ہمارے بتوں کو دے دی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں, اللہ رب العالمین اپنی ہر صفت اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے. صرف میں یہاں پر سرکار کی بات کر دوں تاکہ سارے محبوبین وہاں جمع ہو جائیں.
اللہ نے ہر اپنی صفت اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، الوہیت کی صفت نہیں دی، خدا ہونا یہ چیز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ خدا ہونا اس کے لیے ہو سکتا ہے جو واجب الوجود ہو، جس کا وجود جس کی ذات خود واجب ہو، یعنی جو ہمیشہ سے ہو، اور ہمیشہ سے تو ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، ہمیشہ سے تو ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی الوہیت کسی کو نہیں عطا فرماتا۔ مومنین اور مشرکین کے اندر یہی فرق ہے، صحابہ اور مشرکین کے اندر یہی فرق ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا سوا خدائی کے، سوائے خدا ہونے کے سب عطا فرمایا اپنے فضل سے جو مخلوق کو دینا ممکن تھا۔ مشرکین یہ کہتے ہیں اپنے بتوں کے بارے میں، وہ محبت میں اتنے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان بنا کر تھک گیا، یہ بہت باری فرق بتا رہا ہوں آپ کو، زمین آسمان بنا کر تھک گیا، اس نے ہمارے بتوں کو سبج دے دیا اور ساتھ میں اپنا خدا ہونا بھی دے دیا، اب وہ خدائی سے معطل ہے، معاذ اللہ، اب وہ اللہ جو ہے وہ خدائی سے معطل ہے، اب علی اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اب اللہ بنام تو خدا ہے لیکن اختیارات خدائی کے سب بتوں کو مل گئے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی تم بھی تو ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو، دیکھو کافر بھی خدا کو مانتے ضرور تھے، جب ان سے کہا جاتا وہ کہتے ہیں دراصل ہم بڑے خدا کی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے ہم ان چھوٹوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ چھوٹے ہم سے راضی ہو جائیں تو یہ بڑے کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے۔ حالانکہ اس میں اور مسلمانوں کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو تم غوث اعظم کے ساتھ، خواجہ صاحب کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ یہی کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم ان کی اس لیے تعظیم کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں، تو دیکھو وسیلے کا عقیدہ تو مشرکین کے اندر بھی تھا، تو یہ سراسر دجل ہے، فریبی ہے، آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مومنین اولیاء انبیاء کی عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں، تعظیم اور عبادت میں خود زمین آسمان کا فرق ہے۔ مشرکین اپنے بتوں کی، اپنے ماننے والوں کی، جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کی وہ تعظیم نہیں عبادت کرتے تھے۔ عبادت کہتے ہیں کسی کے سامنے ادب بجا لانا اس نیت سے کہ وہ ہمارا خدا ہے، اور تعظیم کہتے ہیں کسی کے ساتھ ادب و اکرام کے ساتھ پیش آنا اس نیت سے کہ وہ خدا نہیں ہمارا محسن ہے۔ تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، تعظیم عبادت نہیں ہوتی، تعظیم عبادت نہیں ہوتی، تعظیم عبادت جب بنتی ہے کہ جس کی تعظیم کی جائے اسے خدا الہ واجب الوجود سمجھا جائے، لیکن جس کی تعظیم بجائی جائے لا رہی ہے اور جس کی تعظیم ہم بجا لا رہے ہیں اسے اگر ہم واجب الوجود، ہمارا خالق و مالک، ہر چیز کا مختار کہ وہ خود سے سب کچھ کرتا ہے، خود سے سب کچھ دیکھتا ہے، خود سے وہ ہے اور سب اس سے ہے، تو اگر جس کی تعظیم بجا لائی جا رہی ہے اس کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ وہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، نہ اسے موت ہے، نہ اسے اونگ ہے، نہ اسے نیند ہے، وہ بندوں سے بری ہے، وہ سب کا خالق اور مالک ہے، تو اب یہ تعظیم تعظیم نہیں کہلائے گی، یہ عبادت کہلائے گی۔ لیکن اگر کسی کا ادب بجا لایا جائے اور اس کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ یہ واجب الوجود نہیں، مخلوق ہے اور خدا کا محبوب ہے اور یہ اختیار خدا نے اسے عطا فرمائے ہیں، تو یہ تعظیم کہلائے گی۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ کہ بتوں کو تو خدا نے کچھ دیا ہی نہیں تھا، انہوں نے اپنی طرف سے ان کے لیے تعظیم کے تعزیے بنا لیے تھے، اولیاء کے لیے تو خدا نے دیا ہے، تو اہل سنت اگر اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں اور کفار اگر بتوں کی تعظیم کرتے تھے تو زمین آسمان کا فرق تھا، ایک تو وہ خدا سمجھ کر کرتے تھے، پھر ان کے لیے ذاتی طور پر خود ساختہ اختیارات مانتے تھے، تو وہ اختیارات ان کے خود ساختہ تھے، اور اولیاء کے لیے ہم نہ انہیں خدا سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہم اختیارات مانتے ہیں، لیکن وہ اختیارات خود ساختہ نہیں ہے، خدا ساختہ ہے۔ خدا نے خود کہا کہ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا، جانو پہ ظلم کرو نبی کے پاس جاؤ، ہم جا رہے ہیں خدا بھیج رہا ہے، تو نبی کے پاس جانا یہ عقیدہ خود ساختہ ہوا یا خدا ساختہ ہوا؟ خدا ساختہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور سید عالم نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں اللہ دینے والا ہے، تو لیا دینے والے سے جاتا ہے یا بانٹنے والے سے جاتا ہے؟ ایک چھوٹی سی لاجیکل پوائنٹ ہے، ایک ایسا منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ لیا دینے والے سے جاتا ہے یا بانٹنے والے سے جاتا ہے؟ بانٹنے والے سے۔ تو سید عالم کا یہ جملہ کہنا، میں آپ سے صرف پوچھتا ہوں کہ میں بانٹنے والا ہوں، یہ ہمیں ابھار نہیں رہا کہ مجھ سے مانگو، تو حضور سے سوال کرنا یہ ہمارا خود ساختہ عقیدہ ہوا یا خدا ساختہ ہوا کہ نبی کہتے ہیں کہ میں بانٹنے والا ہوں؟ تو یہ اکرام یہ انعامات اللہ رب العالمین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مرحمت فرمائے ہیں، یہ عطا فرمائے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو کہتے ہیں کہ مجھ سے طلب کرو، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ نے کہا وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ، میں اللہ کی میں تمہیں شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، میں کوڑ کے مریضوں اور اندھوں کو شفا دے دیتا ہوں، تو نبی کا یہ کہنا کہ میں شفا دے دیتا ہوں تو یہ خود ساختہ تھا یا خدا ساختہ تھا؟ خدا ساختہ تھا کہ اللہ نے کہا کہو، تو جب نبی یہ کہے کہ میں شفا دے دیتا ہوں تو یہ خدا ساختہ ہے، تو ہم کہیں کہ آپ شفا دے دیجیے تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ آپ شفا دے دیں یہ تو شرک بعد میں ہوگا، پہلے نبی کو روکو کہ جو کہہ رہا ہے میں شفا دے سکتا ہوں، نبی خود کہے کہ میں شفا دے سکتا ہوں یہ شرک نہیں، ہم کہتے ہیں ہم نبی سے شفا لے سکتے ہیں یا نبی شفا دے سکتا ہے تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انبیاء اولیاء کے لیے سارے اختیارات، ساری کرامتیں، ساری عظمتیں اللہ نے انہیں دی ہیں، بتوں کو تو دی نہیں تھی، ایک واضح فرق. اس کے باوجود ان عطا اور ان اختیارات اور ان کرامات کے ساتھ امت کو اللہ نے رغبت بھی عطا فرمائی کہ اس طرف جائیں، انبیاء کی طرف جائیں. عقیدہ شفاعت آپ دیکھیں، قیامت کے دن خدا خود بخش سکتا ہے لیکن فرمایا کہ جس کی شفاعت میرا محبوب کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو اب دیکھیں خدا خود رغبت بڑھا رہا ہے کہ جناب لوگ سرکار کی طرف جائیں. تو ایک تو اللہ کے پیارے محبوب کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے، پھر دوسرا قوم کو جو بھیجا گیا یہ اللہ کی جانب سے تھا، قوم اگر جاتی ہے حضور کی تعظیم کا احترام کرتی ہے تو یہ عبادت کے طور پر نہیں ہوتی ہے، آپ کی کرامت و تعظیم کے طور پر ہوتی ہے. تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بات تو ایسی ہو جائے گی، آخری ایک جملہ پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو زمزم کا پانی پیتا ہوا دیکھے وہ ہنسے، کہنا کہ کلمہ پڑھنے سے تمہارا کتنا فائدہ ہو گیا، کہ جب تم ہماری برادری میں تھے تو یو پی بنارس کے اندر تم کھڑے ہو کر گنگا کا پانی پیتے تھے، اور جب تم مسلمانوں کی برادری میں گئے تو کیا فرق ہے، تم کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیتے ہو. بس دیکھو پانی کی تعظیم تو دونوں جگہ پر ہے، جس طرح یہ کہتا ہے نا کہ بتوں کی تعظیم، یہاں تم مزار والوں کی تعظیم کرتے ہیں ادھر ہم مورتیوں کی تعظیم کرتے تھے، بظاہر اعتراض میں الجھاتے ہیں کہ فرق کیا ہوا. جب تک تم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بتوں کو چومتے تھے، اور جب مسلمان ہو گئے تو اولیاء کی قبروں کو چوم رہے ہو، تو فرق کیا ہوا؟ حالانکہ فرق زمین آسمان کا ہے، ظاہری صورت و شکل کو دیکھیں گے تو بظاہر پہ فرق نہیں لیکن اس کی حقیقت میں بہت بڑا فرق موجود ہے. یہ اسی طرح ہے کہ کوئی کہے کہ جناب تم مسلمان ہوئے تو کیا فرق ہو گیا، پہلے جب تم مسلمان نہیں ہوئے تھے تو تم بت کو چومتے تھے، بت بھی پتھر کا تھا اس کو تم چومتے تھے، اب مسلمان ہو گئے تو یہاں سے پہلے تم گویا کہ یاترا پر جا کر ہمالیوں کی پہاڑیوں پر جا کر وہاں پر گویا کہ بھگوانوں کی مورتیوں کو چومنے کے لیے اتنا لمبا سفر کرتے تھے پیادل جا کر کہ ہم وہاں پر ان کو چوم لیں گے، اور آج مسلمان ہوئے تو کیا فائدہ ہوا، تم کراچی سے چل کر مکہ جاتے ہو وہاں جا کر تم ایک پتھر کالا پتھر ہے اس کو چوم رہے ہو. تو لہٰذا تم مسلمان تھے تب بھی پتھر کو چوم رہے ہو اور مسلمان نہیں تھے تب بھی پتھر کو چوم رہے ہو، تو اس میں کون سی حقیقت ہے؟ تو اس بے وقوف کو آپ یہی کہیں گے کہ چومنے میں تو ایک ہی شکل بن رہی ہے، پتھر کی ایک ہی شکل بن رہی ہے لیکن اس کی حقیقت میں بہت بڑا فرق ہے. تو جس طرح پتھر کو چومنے میں بہت بڑا فرق ہے، حجر اسود کو چومنے میں اور ہندو کے مورتی کو چومنے میں بہت بڑا فرق ہے، زمزم کے پانی کی تعظیم کرنے میں اور اس کے گنگا کے پانی کی تعظیم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے، بت کو بیچ میں رکھ کر ہندو کا اس کے گرد طواف کرنے میں اور کعبے کو بیچ میں رکھ کر مسلمانوں کا اس کے گرد طواف کرنے میں بہت بڑا فرق ہے، اسی طرح بتوں کو وسیلہ بنانے میں اور انبیاء کو وسیلہ بنانے میں بہت بڑا فرق ہے. اگر یہ شرک ہے تو ان ملاؤں سے پوچھو کہ پھر اس پر شرک کا فتویٰ کیوں نہیں لگاتے تھے؟ تو یہ صرف گورکھ دھندا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، جسے اللہ جس کے نام کو بلند فرما دے. ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. تو جب خدا نے بلند کیا تو کیا بلند کرنے کا کیا مطلب تھا کہ سب ذکر کریں گے؟ تو جب خدا نے خود اتنی کرامت عطا فرما دی، اگر محبوب کے ذکر کو بلند کرنے سے خدا کے ذکر کا بھولنا لازم آتا اور خدا کی ناراضگی لازم آتی تو خدا آپ کے ذکر کو بلند کیسے کرتا؟ اب ذکر بلند کیسے ہوگا؟ کیا بہت بڑا ڈنڈا ہوگا اس کے اوپر جھنڈا چڑھا دیا جائے گا یہ مراد ہوگا؟ نہیں، بلکہ ذکر کرنے کا بلند ہونے کا مقصد یہ ہوگا جہاں اللہ اللہ کیا جائے گا اس کے محبوب کا نام بھی لیا جائے گا. یہ ہے بلندی، یہ ہے بلندی، جہاں میرا نام لیا جائے گا محبوب تیرا بھی نام لیا جائے گا، یہ ہے وہ بلندی. کائنات میں ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو خدا کے ذکر کے ساتھ ہو، یہ پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں بلندی. جب خدا نے آپ کے ذکر میں شہرت، مبالغہ، وسعت، بلندی رکھی ہے تو یہ واضح اشارہ ہے نا کہ مجھے یاد کرو، محبوب کو بھی یاد کرو. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جناب وہ اللہ کو بھی یاد کرتے تھے، بتوں کو بھی یاد کرتے تھے، تو تم اللہ کو بھی یاد کرتے ہو نبیوں کو بھی یاد کرتے ہو، تو ان بے وقوفوں کو پھر یہ بتایا جائے تو یہ ذکر بلند کرنے کا تصور کیا ہے؟ چاہیے تھا کہ کلمے میں سرکار کا نام نہ ہوتا تاکہ شرک کا شائبہ ہی پیدا نہ ہو، نہ کلمے میں حضور کا نام ہوتا. نماز آپ دیکھیں، نماز بھی حضور کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، حضور کی بارگاہ میں سلام کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی. میرے دوستوں کچھ تو عقل سے سوچو اور دیکھو، توحید کا کانسیپٹ اور توحید کا نظریہ اگر یہ ہوتا کہ خدا ہی کو مانو، اس کے سوا کسی کو نہ مانو، تو یہ نماز میں حضور کا نام، حضور کا نام ہی نہیں بلکہ حضور کے چاہنے والوں کا نام آپ لیتے ہیں، وہ عباد اللہ الصالحین. غوث اعظم کو بھی یاد کرتے ہیں، داتا صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں، خواجہ صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں، اور طیار کا آخری جملہ آپ کہتے ہیں وہ عباد اللہ الصالحین، اور مولا جتنے تیرے ولی ہیں سب کی بارگاہ میں سلام ہے. تو آپ دیکھیے، توحید کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے بھی پیار کرو اور جس کو اللہ عزت عطا فرمائے اس کے بھی ترانے گاؤ. یہ ہے توحید کا کانسیپٹ، اور یہ بہت باریک سا فرق ہے، لیکن اگر یہ محبت دل میں آتی تو ساری باتیں بادے ہو جاتی ہیں. سرکار نے فرمائی اپنے بتوں کے ساتھ تم کیا کرتے؟ کہتے حضور ہم نے اللہ کا بھی خیال دل میں رکھا تھا. یہ کانسیپٹ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ اس واقعے کو ویب سائٹ پر، انٹرنیٹ پر، یا آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہو جائے، پھر اکثر غیر مقلدین اس واقعے کو اٹھا کر اپنی گویا کہ انا کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اس میں ہماری دلیل ہے. وہ کہتے دیکھو بتوں کو رد کر دیا گیا، خدا نے رد کر دیا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ خدا نے کسی نبی کو رد کیا ہو، مجھے یہ بتاؤ خدا نے ولی کو رد کیا ہو. تم اس واقعے سے ہماری نفی نکالتے ہو، اس سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ بت اس لائق ہی نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے، مصطفیٰ ہی مستحق ہے کہ جن کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اس سے تو ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس سے تمہارا عقیدہ کہاں سے ثابت ہوا؟ دراصل انہوں نے جو حق مصطفیٰ کا تھا وہ بتوں کو دیا، اس لیے خدا نے رد کر دیا. مسلمانوں نے جو مصطفیٰ کا حق تھا وہ مصطفیٰ کو دیا، اس لیے شفاعت بھی مقبول ہو گئی، ہر دعا مقبول ہو گئی. اس سے تو ہمارا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے میرے دوستو، چلے جائے کہ وہ کہیں کہ جناب اس سے وسیلے کی نفی. بھائی اس لیے غلط، دیکھیں وسیلہ دونوں جگہ پر ہے. علامہ کاظمی شاہ صاحب کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اس موضوع کو بالکل کھول دیتی ہے یہ بات، آپ ذرا غور سے سنیے. اللہ ان کی قبر مقدس پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کئی دفعہ کہ ان کا نام ہم لیتے ہیں، امام حسین کو تقریب میں بھی عرض کیا تھا ان کا نام لینا بھی ضروری ہے، نہ لیں تو مصیبتیں ہیں، لے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، کہتے ٹھیک ہے وسیلہ کفار نے بھی تلاش کیا، وسیلہ ہم بھی تلاش کرتے ہیں. کس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ کا مقصود کو ڈھونڈنے کے لیے، جس تک پہنچنا ہے، مرکز تک پہنچنے کے لیے. ذریعہ ہم بھی لے رہے ہیں، ذریعہ وہ بھی لے رہا ہے، مقصود کو پہنچنے کے لیے. لیکن فرق کیا ہے؟ ذریعہ دونوں جگہ پر ہے. ذریعے کی وجہ سے بات غلط نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ وہ بھی خدا تک پہنچنے کے لیے ذریعہ لے رہا ہے، ہم بھی خدا تک پہنچنے کے لیے ذریعہ لے رہے ہیں، اور یہ ذریعہ لینا کوئی غلط نہیں. قرآن خود کہتا ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور خدا کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو. تو خدا نے دیکھے نا، اب کہتے ہیں اسلام میں وسیلہ ہے ہی نہیں، کتنا بڑا جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں آپ نے کہا اسلام میں وسیلہ نہیں، کہنے کا وسیلہ نہیں. میں نے کہا آپ اس آیت سے تو دار اسلام سے باہر ہوئے، کیونکہ قرآن کہتا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلہ قرآن کا لفظ ہے کہ نہیں؟ سورہ مائدہ میں آپ کہتے وسیلے کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس وسیلے کا معنی کیا کریں گے، ذرا مجھے آپ بتا دیجیے. یہ الف لام واو سین یا لام تا ہا، یہ جو وسیلہ لکھا ہوا آپ کہتے اسلام میں وسیلہ نہیں، یہ کیا لکھا ہوا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا. قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ خدا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو، اس کی تعریف کیا ہوگی، وسیلہ کیا چیز ہے، لیکن وسیلہ لکھا ہوا تو ہے نا. آپ کہتے اسلام میں وسیلہ نہیں ہے، تو یہ وسیلہ لکھا تو ہے، اب آپ اس کی تعریف کرو کہ اس سے کیا مراد ہے. اس سے کہ لگے جی نماز روزہ، ہم نے کہا آپ نے نماز کو ذریعہ پکڑ لیا نا. دوسری بات، آپ نے نماز کو ذریعہ پکڑ لیا، روزے کو ذریعہ پکڑ لیا، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے اسلام میں وسیلے کا نام ہی نہیں ہے، تو یہ وسیلہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب آپ کہتے ہیں اسلام میں ذریعہ کا تصور نہیں ہے، تو نماز کو تو خود آپ ذریعہ بنا رہے ہیں. نماز بھی تو، اگر نماز خود خدا ہے تو وہ کس کی بارگاہ میں ذریعہ بنے گی؟ نماز غیر اللہ ہے. اور کہا جاتا وسیلہ شرک ہے، ہم نے کہا شرک تو خدا کا حق بندے کو دینا ہے، وسیلہ تو خدا کا حق ہی نہیں ہے. کسی غیر کو وسیلہ پکڑنا شرک ہو ہی نہیں سکتا جس کے لیے ہے، اس لیے کہ وسیلہ خدا کا حق نہیں ہے. وسیلہ کہتے ہیں بڑے کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کسی چھوٹے کا سہارا لینا. اگر وسیلہ خدا کا حق ہو تو خدا کو کس کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں گے؟ اگر خدا خود وسیلہ بنے گا تو کس کی بارگاہ میں بنے گا؟
تو پہلی بات تو یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے اور نظریہ ہے. آپ قرآن میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ وسیلہ لکھا ہوا ہے, وسیلے کی خاص صاف وضاحت ہے. اب اس کو, اس کی تعریف اگر ہم کریں گے, اس کو ڈیفائن کریں گے, اس کو واضح کریں گے, اس کو روشن کریں گے, اس کا انکشاف کریں گے, اس کے معنی نکالیں گے, تو کیا نکلے گا؟ ایک معنی آپ نکالیں گے کہ جناب نماز. میں نے کہا نماز چھوڑیں, ایسے تو میں نے کہا کیا پھر روزہ وسیلہ نہیں ہے؟ کہنے کا ہے. میں نے کہا پھر نماز کیوں کہا تھا؟ کہا جو وسیلہ نہیں ہے, کہا ہے. تو میں نے کہا پھر روزہ کیوں کہا تھا؟ یہ تو لمبی بحث چل جائے گی. ایک لفظ بولیں جس میں ساری بات آ جائے. ذریعہ بول رہے ہیں؟ کہا ہاں. میں نے کہا لو دیکھو اپنے منہ سے تم نے ذریعہ بول دیا. اس وسیلے کا معنی آپ نماز کریں گے تو روزہ بھی آ جائے گا. ایک معنی اس وسیلے کا ہو سکتا ہے, وہ ہے ذریعہ واسطہ, ذریعہ واسطہ. میں نے کہا دیکھیں دوسرے اسٹیپ پر آپ آ گئے. وسیلے کا معنی آپ نے واسطے کے کیا کہ نہیں کیا, اب ترجمہ کرو ذرا اس کا. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, معنی کیا ہوا؟ رب کے قریب ہونے کے لیے واسطہ تلاش کرو. تم تو واسطے کو حرام کہتے تھے, معنی پر تو تم خود اتر آئے. سمجھ رہے؟ معنی پر تو تم خود بولا نہیں اس وسیلے سے مراد نماز. میں نے کہا دیکھیں نا یہ بات غلط کر رہے ہیں آپ. وسیلے سے مراد آپ وسیلے کا معنی نماز کیوں کر رہے ہیں؟ کیا روزہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا جی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے صدقہ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے اعمال نہیں ہو سکتے, ہو سکتے. تو میں نے کہا یہ سارا قرآن کے نیچے اگر اس کا ترجمہ کرو گے تو پھر ایک ہی آیت میں سارے صفحے بھر جائیں گے. آگے کی آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک لفظ وسیلے کا ایسا کر دو, وسیلہ عربی میں ہے, اس کا ایک لفظ ایسا کر دو جس میں سارے معنی آ جائیں. مجھ سے کہنے لگے کیا ہوگا؟ میں نے کہا ذریعہ کر لے. کہنے لگے نہیں یہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا اس میں حرج کیا ہے, کیونکہ یہ لفظ انہوں نے پہلے خود اپنی ذات سے اتنے بدنام کر دیے ہیں کہ جس طرح کے کالا سانپ. نہیں نہیں ذریعہ کوئی نہیں. تو وسیلے کا معنی کیا کریں گے؟ سر, پاؤں, ٹانگ, کیا کریں گے معنی؟ ذریعہ ہی تو مانا ہوگا اس کا, واسطہ ہی تو مانا ہوگا اس کا, اور کیا مانا ہوگا؟ لیکن یہ ذریعہ, یہ مانتے دل میں کس کا مانا یہی ہے کہ وہ لغت میں ہی ہے, لیکن بولتے نہیں, کیونکہ پہلے اتنا بول چکے ہیں اس کے خلاف. لفظ ذریعہ کے اتنے خلاف بول چکے ہیں کہ ابھی بولتے نہیں. تو اس کو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. کسی شاعر نے ایسی گویا کہ پریشانی میں جو بندہ مبتلا ہو کہ وہ کیا کرے, مارا گھٹنا پھوٹے آ, کرے تو کرے کیا. تو اس کی بے چینی کو نقل کرتے ہوئے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. کہ جو شکار دوسرے کے لیے لگایا تھا, جو دام دوسرے کے لگایا تھا, اس میں خود ہی شکار ہو گیا. تو یہ زمین و آسمان کا میرے دوستو اس میں فرق ہے. اب اس میں کافروں کا غلط نظریہ آپ دیکھیے, یہاں سے جو کلیئر ہوا وہ بات میں عرض کر رہا تھا. علامہ قاضی شاہ صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ذریعہ دونوں نے تلاش کیا لیکن ایک ذریعہ غلط ہے, ایک ذریعہ ٹھیک ہے. کیونکہ جو مقصود تک پہنچا دے گا وہ ذریعہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پر بڑی پیاری مثال دیتے ہیں علامہ قاضی شاہ صاحب, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جس طرح علم نے ان کے سینے پر اپنا گھر کیا تھا, اس کے چند قطرے اللہ ہمارے بھی سینوں پر اتارے. کہ واہ واہ, یہ وہابی علم ہوتے, یہ پڑھنے سے نہیں آتے, یہ دربار رسالت سے خود ہی ملتے ہیں, یہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتے ہیں, یہ سینہ بسینہ خدا جس پر کرم کرے. فرماتے دیکھو ایک چائے لے لو, چائے کا ایک کپ لے لو جس میں چائے بھری ہو, دو بندے بیٹھ جائیں, دو بندے بیٹھ جائیں, معلوم یہ کرنا ہے کہ اس میں چینی ہے کہ نہیں, چائے میں چینی ہے کہ نہیں. اب مقصود کیا ہے؟ چینی کو تلاش کرنا. اب اس کے لیے ذریعہ استعمال کریں گے. اگر آپ اس میں انگلی گھما کر دیکھیں گے تو مقصود کا پتہ چلے گا, مقصود تک پہنچ پائیں گے آپ, جس تک پہنچنا ہے اس تک پہنچ پائیں گے. حالانکہ ذریعہ تلاش کر رہے ہیں, اس انگلی ہلانے کے ذریعے سے آپ چینی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں پہنچ پائیں گے. اگر آپ اسی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگائیں گے تو پہنچ پائیں گے؟ نہیں. لیکن دوسرا سمجھدار آدمی تھا, مسجد حبیبیہ سے گیا, اس نے کہا رک جاؤ, اس نے اٹھا کر اپنے منہ سے لگایا اور پی لیا. اب دیکھیں چینی تک پہنچنے کا صحیح ذریعہ یہ تھا کہ زبان اس کو لگے. تو ذریعہ دونوں نے تلاش کیا, ایک کا ذریعہ غلط تھا اس لیے مقصود نہ ملا, ایک کا ذریعہ ٹھیک تھا تو مقصود مل گیا. یوں ہی سمجھ لی کہ ذریعہ تلاش کے بغیر, ذریعے کے بغیر تو خدا نہیں ملتا. یہ قرآن ذریعہ نہیں ہے, یہ نماز ذریعہ نہیں ہے. آپ کہتے جی بغیر ذریعے کے خدا کو مانو تو کس کو پھر؟ کیا خدا کہیں پر الاعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد کہیں ہمیں نظر آتا ہے؟ اس کو تلاش کرنے کی, اس کا ذکر بھی اس کا ذریعہ نہیں ہے, اس کا نام اس کا ذریعہ نہیں ہے, اس کی یاد اس تک پہنچاتی ہے اس کا ذریعہ نہیں ہے. اس کی یاد خدا ہے, وہ بھی تو غیر اللہ ہے. نماز اس تک پہنچاتی ہے تو نماز خدا ہے, وہ بھی غیر اللہ ہے. قرآن اس تک پہنچاتا ہے, قرآن کے کاغذ خدا ہے, یہ بھی تو غیر اللہ ہے. تو لہذا ذریعہ تو ڈھونڈنا پڑے گا. تو لہذا کہا گیا یہ کاغذوں پتھروں اس کو چھوڑو, ایک ذریعہ پکڑ لو جس کے صد کے سارے ذریعے ملتے ہیں, اور وہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ. جس ذریعے کی چمنی میں اس چراغ کی روشنی پہنچ جاتی ہے وہی پھر راستہ دکھا سکتی ہے، اور جس ذریعے کی چمنی اتنی اندھیری ہو کہ جس میں چراغ مصطفی کی روشنی نہ پہنچے وہ راستے کو اور اندھیرا کر دیتی اور بندہ بھٹک جاتا ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں چراغ ہے لیکن اس کو روشنی حضور کے دربار سے مل رہی ہے تو وہی روشنی پھر اسے صراط مستقیم کا راستہ بتائے گی۔ تو چراغ تو کروڑوں ہیں، ذریعے صحیح تو کروڑوں ہیں، غوث اعظم کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، نماز کی صورت میں، اولیاء کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں، کچے بچے کی صورت میں، اور نابالغ اولاد جو مر گئی اس صورت میں، صدقات کی صورت میں، نیکی کی بول کی صورت میں، کسی کو مسکرا کر دیکھنے کی صورت میں، نوافل کی صورت، تو درجنوں ذریعے ہیں کہ جو خدا تک پہنچانے والے ہیں، لیکن وہ کب بنتے ہیں؟ جب ان چراغوں کو چراغ مصطفی سے روشنی ملتی ہے، جب یہ بنتے ہیں۔ اصل بڑا چراغ ذات مصطفی کریم ہے، جس کو وہاں سے روشنی ملتی ہے وہی آگے چل کر اس اندھیری کی راستے میں۔ صدقہ کب آپ کو صراط مستقیم کی اندھیری راہ کو دور کر کے روشن کرے گا؟ جب اس صدقے کے اندر حضور کے انوار کی روشنی آئے گی۔ تو پتا چلا یہ ذریعوں کے جتنے بھی چراغ ہیں اس کو جمع کر کے کسی ایک چراغ میں جمع کرتے ہیں، وہ چراغ مصطفیٰ کریم ہے، جس کو قرآن نے فرمایا کمشکار، اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسا چراغ ہے کہ جس کے اندر سارے چراغ روشن ہو رہے ہیں، وہ ہے کہ جس کے اندر سارے مصباح جمع ہو گئے ہیں اور تمام مصابیح اسی ایک ہی مشکات کے اندر جل رہے ہیں۔ سید عالم فرماتے ہیں، یہ وسیلے کانسیپٹ کلیئر ہوا آپ کے ذہن میں؟ مناظرہ تو وسیلے پر ہوتا ہے بڑے زور شور سے، لیکن پانچ منٹ کے بعد اس کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے، تھوڑا وہ مان رہے ہوتے ہیں، تھوڑا ہم مان رہے ہوتے ہیں، پہلے تو وہ بالکل ہی نہیں مان رہا ہوتا، پھر کہتا ہاں یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں تک ٹھیک ہے تو پہلے کیوں منع کیا؟ پہلے ہی سوچ لیتا، پہلے ہی سوچ لیتا۔ اور ہمارے بزرگوں نے بڑا پیارا قاعدہ لکھا، کہتے جی خدا کی بارگاہ میں وسیلہ شرک ہے۔ بس شرک کیوں ہے؟ شرک تو وہ ہے خدا کا حق بندوں کو دینا، وسیلہ خدا کا حق ہی نہیں ہے، اس کو شرک کہنا خود کفر ہے کہ آپ نے غیر ضروری چیز جو خدا کی شان نہیں تھی خدا کے قریب کر دی۔ کیونکہ وسیلہ تو ایسی ذات کو کہتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں ذریعہ بنے، جو چھوٹے سے بڑے کی بارگاہ میں پہنچائے۔ اگر خدا ہی کو وسیلہ بناؤ گے تو پھر ایک خدا لازم آ جائے گا، اعلی اعوذ باللہ۔ تو یہ تو کتنا غلط نظریہ میرے دوستو یہاں پر واضح ہوتا ہے۔ تو حضور نے آخر میں ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے ان بتوں کے لیے کیا نظریہ رکھا تھا؟ اب آپ دیکھیں ان کا ایک غلط نظریہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جب ہمارے علاقے میں قحط سالی ہو جاتی تھی، اب دیکھیں یہاں پر شعبے بھی واضح ہوتے ہیں، قحط سالی ہو جاتی تھی تو ہم اپنے بتوں کے لیے کئی جانور لے کر آتے ذبح کرنے کے لیے، کئی جانور لے کر آتے ذبح کرنے کے، ابھی بتوں کے نام پر ذبح کرتے کہ بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ تو کہتے یا رسول اللہ اس میں جو ہے کہ وہ لوگ بڑے متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ یوں ہوتا تھا کہ ہم اگر کوئی باغ خریدتے تو ایک اللہ کے نام پر خریدتے، ایک بت کے نام پر خریدتے، ایک اللہ کے نام پر خریدتے، ایک اپنے بتوں کے نام پر خریدتے۔ یہ بہت بنیادی نظریہ یہاں پر عقیدے کا ہے، ایک اللہ کے نام پر خریدتے، ایک بتوں کے نام پر خریدتے۔ اور پھر اس میں یوں ہوتا کہ اگر بتوں کے نام پر جو باغ خریدا گیا ہے نا، اگر اس میں کوئی پھل سڑ جاتے یا اس میں درخت ہم گنتے، اس میں پچاس، اس میں ہوتے سو درخت، اور اللہ کے لیے جو ہم نے خریدا ہے اس میں ہوتے 102 درخت، تو ہم کیا کرتے کہ پھر تو بتوں والا جو باغ ہے وہ ناقص ہو گیا، تو ہم اللہ والے باغ میں سے 2 درخت اکھاڑ لیتے اور بتوں والے باغ میں لگا دیتے کہ یہ 102 ہو جائے۔ لیکن اگر جو اللہ کے نام پہ لیا ہے اس میں ہوتے 100 درخت، مثال دے رہا ہوں، اور جو بتوں کے لیے دیا ہے اس میں ہوتے 102 درخت، تو کہتے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کے 2 درخت اٹھا کر اللہ والے میں لگا دیں۔ یہ وہ بندر بانٹ اپنی طرف سے کیا کرتے تھے۔ تو سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 136 کے اندر ان کی اس بدکاری کو ذکر کیا ہے، اللہ فرماتا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، اور انہوں نے بنا رکھا تھا اللہ کے لیے جو اللہ ہی نے پیدا کر رکھا ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں بنا رکھی ہے اور یہ اللہ کے معاملے میں اپنے بتوں کے ساتھ جو ایک کر رہے ہیں۔ فرمایا وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، جو اللہ نے بنا رکھا ہے فصلوں میں سے، مویشیوں میں سے جو چیزیں بنا رکھی ہیں، فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، تو کہتے تھے اپنے گمان کے مطابق کہ یہ اللہ کے لیے ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ جو شریک تھے ان میں سے اگر کوئی چیز بچ جاتی تھی تو وہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، لیکن ہوتا یہ کہ وما کان للہ فہو یسیر الی شرکائہم، اور جو حق اللہ کا ہوتا وہ شریکوں کو دے دیا کرتے تھے. فرما ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ یہ کیا کرتے تھے. تو سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور کی سیرت کے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں سیرت کتنی ضروری ہے. یہ آیت ہمیں کب سمجھ میں آئی مجھے بتائیے، یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ منکر حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ کہاں کا واقعہ ہے، یہ کون تھا جو اللہ کی، اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہے مویشیوں میں سے اور فصلوں میں سے، اس کو اندر کرتے کاٹ دیتے تھے اور اللہ کا حق ان کو دیتے، ان کا حق اللہ کو نہ دیتے تھے، یہ کون سا واقعہ ہے. یقیناً جب تک حضور کی حدیث نہیں ہوگی، حضور کی سیرت نہیں ہوگی، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس لیے حضور کی سیرت کی بھی ضرورت ہے اور ان تمام چیزوں کی گویا کہ ضرورت ہے. ایک بات یہاں پر، ایک سوال کا میں جواب دے کر بحث کو ختم کرتا ہوں، یہ واقعہ آگے تفصیلی ہے لیکن اس میں عقیدے کی باتیں کافی آئی ہیں تو اس لیے میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. یہی بات اٹھا کر بد مذہب ہم پر کہتے ہیں کہ دیکھو تم غوث پاک کے نام پر بکرا کاٹتے ہو، تم غوث پاک کے نام کا بکرا کاٹتے ہو، تم خواجہ صاحب کے نام کا بکرا کاٹتے ہو، غوث پاک کی گیارہویں کا بکرا کاٹتے ہو. یہ بھی تو شرک ہو گیا نا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے جانور لایا کرتے تھے اور اس کو بتوں کے نام پر کاٹا کرتے تھے. تو جب بتوں کے نام پر کاٹا کرتے تھے تو لہذا تم غوث پاک کے نام پر کاٹتے ہو، لہذا شرک ہو گیا. ہم نے کہا دیکھو بھائی، ابھی ساری مثالیں میں نے پتھر کی بھی دی ہے، طواف کی بھی دی ہے اور پانی کی بھی دی ہے، وہی بات یہاں پر بھی آئے گی. جس طرح کے کپڑے کافر بھی پہنتے مولانا بھی پہنتے ہیں نا، تو اس میں دونوں میں فرق ہوگا نا. تو بس یہ معنی یہاں پر ہے، زمزم میں اور گنگا کے پانی میں جو آپ نے فرق کیا ہے، حجر اسود کالا پتھر اور مورتی پتھر، اس دونوں کے چمنوں میں جو آپ نے فرق کیا ہے، مورتی کے گرد چکر لگانا اور کعبے کے گرد چکر لگانا، ان دونوں چکروں میں جو آپ نے فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں جو آپ نے فرق کیا ہے. اسی طرح بخاری میں موجود ہے، جب صفا مروہ آیا تو صفا پر ایک بت پڑا تھا، مروہ پہ ایک بت پڑا تھا، کافر اس بت کی تعظیم کے لیے بھاگتے تھے. جب حضور نے فرمایا صفا مروہ میں بھاگو، صحابہ نے کہا حضور کیسے بھاگے، یا تو کافر بھی بھاگتا ہے. اب دیکھیں بھاگنے کا عمل دونوں کا ایک جیسا ہو جائے گا. کافر بھی آج ہم سے کہتے ہیں کہ کافر جا کر اپنی مورتیوں پر پھول چڑھاتے ہیں، تم مزاروں پر پھول چڑھاتے ہو، توبہ توبہ استغفر اللہ، کتنے بھیڑیے سے زیادہ سخت دل ہے کہ ان کے نزدیک مزارات، العیاذ باللہ، مزارات کے پھول اور چادریں ان کو بتوں سے مماثلت لگتی ہے، العیاذ باللہ. کتنا شدید دل ہے ان کے دل میں، دراصل خدا کا بغض ہے، اس لیے کہ خدا کے محبوبوں کی قدر ان کے دلوں میں نہیں. جس کے دل میں اصل کی قدر ہوتی ہے تو اس کی جانب ہر شے منسوب کی قدریں ہو جاتی ہے. تو یہ دراصل انہیں خدا ہی سے لگاؤ نہیں، یہ شیطان نے ان کے دلوں پر اتنا ڈورا ڈالا ہے کہ رحمانی بندوں کی نفی کرتے ہیں اور خدا کے رحمانی بندے جو ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو. ان باتوں سے خدا کبھی خوش نہیں ہوتا. میرے دوستو دیکھیں، صفا مروہ، جو آج صفا سے مروہ آپ بھاگتے ہیں، مروہ سے صفا بھاگتے ہیں، اسی طرح کافر بھاگا کرتے تھے. بخاری میں موجود ہے کتاب الحج میں، مسلم کتاب الحج میں موجود ہے، جب حضور نے فرمایا کہ صفا مروہ میں دوڑو تو صحابہ نے کہا کہ حضور ہم کیسے دوڑیں، پتا کیسے چلے گا کہ مشرک کون ہے مومن کون ہے. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا حضور یہ نائلہ بت تھا، نائلہ بت مروہ پر رکھا ہوا تھا، صفا پر ایک دوسرا بت رکھا ہوا تھا، کافر اس بت کی تعظیم میں بھاگتے تھے. حضور سے صحابہ نے کہا کہ حضور ہم بھاگیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ بھی مشرک ہے اور کافر ان سے کہہ سکتے ہیں مسلمان ہو، مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا، بھاگ تو اسی جگہ پر رہے ہو جہاں ہم بھاگ رہے ہیں. تو مسلمانوں کو جواب کیا دیا مسلمانوں نے سرکار کی طرف سے، کہ جواب یہ دیا بھاگنے میں تو دونوں ایک ہیں، نیتوں میں فرق ہے. تو ان وادیوں کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ وسیلوں کی صورت تو ایک ہے، نیتوں میں فرق ہے. حضرت اسود کو چومنے کی صورت ایک ہے، نیتوں میں فرق ہے. اور مزاروں کو چومنا جن علماء کے نزدیک جائز بھی ہے، تو ہمارے اکابر ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت نے کوئی حرام ناجائز نہیں لکھا، اعلی حضرت نے ادب کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا ہے. تو مزاروں کو چومنا اور بتوں کو چومنا، ظاہری صورت تو ایک بنتی ہے کہ مٹی ہے بظاہر، لیکن اس میں نیتوں کا فرق ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم بھی دوڑو، اس لیے کہ وہ بتوں کے لیے دوڑ رہے ہیں، تم خدا کی رضا کے لیے دوڑو، تم خدا کی رضا. تو اگر ظاہری عمل دیکھتے ہیں تو میرے دوستو میں تو سر پکڑ کے رہ جاتا ہوں کہ یہ دین میں بندر بانٹ کیوں کرتے ہیں. یہودیوں والی عادت کیا، فتو مینون ابھی باز الکتاب و تکفرون باز، باس کو مانتے باس کا انکار کرتے. کہ آپ نہیں دیکھتے کہ یہ عمل تو خود صحابہ کا اس کے ساتھ سامنا ہوا ہے، لیکن صحابہ اکرام علی رضوان نے کر کے دکھا، حضور نے فرمایا دوڑو، اس لیے کہ ان صفا والمروہ تھا من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اگر کافر یہ عمل کر رہا ہے تو ایک عمل جو خدا کی حکمت کے مطابق ہے، اگر اس کا انتخاب کافر نے پہلے سے کر لیا ہے تو وہ حرام نہیں ہو جاتا. تو وسیلہ دینا خدا کی حکمت اور مرضی کے عین مطابق ہے. اگر کافر یہ کرنے لگ جائے تو حرام نہیں ہوتا, جس طرح کہ صفا مروہ میں دوڑنے سے وہ کام حرام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جانور جو ذبح کرتے ہیں, فرق اس میں بھی, یہی بھی جھوٹ بولتے ہیں. ہم غوث پاک کے نام پر جانور نہیں ذبح کرتے, جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے. جانور بت, کافر جو تھے وہ اپنے بتوں کے نام پر, کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ, جو یہ لکھ دے کہ خدا جھوٹ بولنے پر قادر ہے معاذ اللہ, تو ان سے ہم سچ کی کیا توقع کر سکتے ہیں. میں یہ دل خراش جملے ساری امت کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ اگلے کی نیت میں آپ تعویلیں کریں اور اس میں جو سجو کریں اس میں تھوڑی وضاحت کریں. یہ آپ کا کام ہے, آپ مفتی ہیں. ایک جملے میں آپ کسی سے نیت پوچھے بغیر اس کو کافر کہہ دیتے ہیں, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. صحابہ اکرام اگر دوڑ رہے ہیں صفا مروہ کے اندر, مومن اگر زمزم کا پانی پی رہا ہے, کعبے کا طواف کر رہا ہے, کوئی جاہل یہ کہے جس نے کبھی کعبے کو دیکھا نہ ہو, کعبے کو پڑھا نہ ہو, وہ صرف گنگا کے قریب رہا ہو, وہ کہے گا یہ بھی تو مشرقی ہیں اور کیا. کیونکہ ہم نے ایودھیا میں رہ کر تو یہی دیکھا کہ جناب یہاں پانی کی تعظیم ہوتی ہے, دریا کی تعظیم ہوتی ہے, گائے کی ہوتی ہے نا تعظیم. سورہ حج پڑھیں, قرآن اٹھائیں, سورہ حج پڑھیں, قربانی کے جانوروں, اور وہ جانور جو حدی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جا رہا ہے, جن کے گھروں میں قلادہ ڈالا گیا ہے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں تحفہ ہے. گائیں بکریاں, ہندو گائے کو کیا کہتا ہے؟ گو ماتا کہتا ہے نا, اس کے پیشاب کی بھی تعظیم کرتا ہے. جہاں وہ آتا ہے تو اپنا کاروبار چھوڑ کے اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے. سورہ حج اٹھا کر دیکھیں, اللہ نے فرمایا جو قربانی کے جانور ہے اس گائے کی بھی تم نے تعظیم کرنی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہندوؤں میں بھی گائے کی تعظیم ہے, مسلمانوں میں بھی گائے کی تعظیم ہے, فرق کیا ہوا؟ فرق تو دن اور رات سے زیادہ کا فرق ہے, زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. گائے کی تعظیم بطور عبادت اور الوہیت کے کرتے ہیں, اور ہم گائے کی تعظیم جو کر رہے ہیں یہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں تحفہ ہے اور اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ بن رہا ہے اس کی تعظیم. اگر گائے اور وہ جانور جو حج کے دن خدا سے قریب کرنے کے لیے ذریعہ بن جائے تو ہم ان جانوروں کا بھی ادب کریں. تو غوث اعظم ہو یا داتا علی حجویری ہو, جب یہ خدا کے قریب کرنے والے ہو جائیں تو ان کے مزارات کا ادب کیوں نہیں ہو؟ تو ہم وابیوں سے کہتے ہیں سورہ حج میں, تم یہ خود حرم میں کہتے ہیں کہ جانور کے بارے میں یہ آیتیں, امام کعبہ جو ہے کہ وہ خود پڑھتا ہے اور عرفات کے دن سورہ حج کی آیتیں کہ گائے کی تعظیمیں ہونی چاہیے, سب کچھ جو شاعر اللہ ہے, اللہ کی نشانیاں, جب ایک گائے اللہ کی نشانی ہو جائے اللہ کے قریب کرنے کے لیے, اس کی تعظیم ہو سکتی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوبین نہیں ہے اور محبوبین کے آقا اور مالک نہیں ہے؟ گائے کی کیا قدر و قیمت ہے؟ یہ سب سرکار کا کرم ہے. تو یہ ایک ظاہری فرق ہے. آخری بات یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کفار اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. وہ جانور لاتے تھے اور سامنے بت کو دیکھتے اس کے سامنے ذبح کرتے. بے اسم عزہ, بے اسم لات, بے اسم منات, عزہ کے نام سے کاٹتا ہوں, منات کے نام سے کاٹتا ہوں, لات کے نام سے کاٹتا ہوں. اللہ نے آیا تو تاریخ سورہ بقرہ میں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ, فرمایا کہ جانور میں نے پیدا کیا, کاٹتے تم نے بتوں کے نام پر ہے, لہذا ہر وہ جانور حرام ہے جس کو بتوں کے نام پر کاٹا جائے, بتوں کے نام پر. تو وما اہل بہ لغیر اللہ, اس کا معنی تمام مفسرین نے یہ کیا ہے کہ وما اہل ای ذبحا للطواغیت والاصنام, یعنی ہر وہ جانور حرام جسے شیطانوں کے نام پر اور بتوں کے نام پر کاٹا جائے. لیکن جانور آپ لے کر آئے, یہ بکرا کس کا ہے؟ کہ یہ میرے چچا کا ہے. کہ یہ بکرا کس کا ہے؟ کہ یہ میرے ابو کا ہے. کہ تمہارے ابو نے پیدا کیا تھا؟ کہ بے وقوف ہو تم. کہ تم نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں تو سب کی قربانی الگ الگ ہے. تو کہا بکرا تو خدا کا ہوتا ہے. تو کہا عقل مند آدمی خدا کے نام پر کٹے گا, ہے ابو کا, تاکہ ثواب ابو کو پہنچے. یعنی ذبح ہوگا خدا کے نام پر, اور یہ نام جو مختلف لیا گیا ہے یہ انتخاب کے لیے, یہ تعارف کے لیے. تو اسی طرح جب کہا جاتا ہے یہ غوث پاک کا بکرا ہے, اس کے معنی میں یہ نہیں کہ غوث پاک خدا ہے. یہ پتہ نہیں کوہ کاف پر رہتے ہیں, کون سے پہاڑ پر رہتے ہیں. کوہ کاف میں نے پڑھا ہے کہ عروج سے آگے, اور اس پہاڑیوں کی طرف کوئی جاتا بھی نہیں. شاید یہ وہاں سے رسم المفتی کر کے آئے ہیں کہ جناب جن کو لوگوں کا پتا ہی نہیں ہے. کیا یہ کہا جائے غوث پاک کا بکرا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غوث پاک نے اس کو پیدا کیا ہے اور غوث پاک ہمارے خدا ہیں معاذ اللہ, اور غوث پاک کے نام پر کٹے گا؟ نہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ گائے جو آ گئی ہے, بکرا جو آ گیا ہے, یہ عقیقے کا نہیں ہے. جس ہم گائے کو عقیقے کے بھی کہتے ہیں, یہ کسی اور صدقے کی نہیں ہے, یہ کسی اور قربانی کی نہیں ہے, یہ غوث پاک کی ہے. کیا مطلب؟ کٹے گی تو خدا کے نام پر, لیکن اس کو لائیں غوث کٹنے کے بعد کیونکہ جو کام خدا کے لیے کیا جاتا ہے خدا اس پر اجر دیتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب غوث اعظم کو پہنچے گا۔
تو جانور پر نام لینے سے چیز حرام نہیں ہو جاتی، اگر جانور پر نام لینے سے حرام ہوتی تو سب سے پہلے مولانا کی بیوی ان پر حرام ہو جاتی، اس لیے کہ مولانا کی بیوی پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا، مولانا کا نام لیا جاتا ہے۔ کہ امام صاحب کی بیوی ہے، کیا ہے؟ امام صاحب کی بیوی ہے، مفتی صاحب کی بیوی ہے۔ اب مفتی کوئی خدا کا نام تو نہیں ہے، وہ خدا کی طرف تو منسوب نہیں ہوئی، مفتی کی طرف منسوب ہوئی۔ اب اگر یہ مانا کیا جائے اگر تمہارے اس فتوے سے ہمارے غوث پاک کا بکرا حرام ہو سکتا ہے تو تمہاری بیویاں بھی نہیں بچ سکتی، پھر تمہارا نسب بھی نہیں چل سکتا۔ اس لیے کہ یہ ساری بھونڈی غلط باتیں، اللہ کی طرف منسوب کرنے کا معنی یہ ہے کہ خدا سمجھ کر عبادت کے طور پر منسوب کرنا، یہ کفر اور شرک ہے۔ لیکن انتخاب اور ثواب کے لیے کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ جس طرح کہ مسجد آپ بناتے ہیں، کہتے ہیں مسجد ابو بکر، مسجد علی، تو مسجد خدا کی ہوتی ہے، تو جس طرح مسجد علی نام رکھنا شرک نہیں، اس طرح غوث پاک کا بکرا کہنا بھی شرک نہیں۔ اس لیے کہ ثواب کے انتخاب کے لیے ہوتا ہے، اجر کے انتخاب کے لیے ساری باتیں ہوتی ہیں۔ آخری بات میں اپنے امام کی پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے سر بہت لکھا فتح رضویہ شریف، اس پر آپ اگر ہمارے ویب سائٹ پر چلے جائیں تو قربانی کے مسائل کے جو بیانات ہیں اس میں میں نے کافی تفصیلی حوالے اس کے آپ کی خدمت میں گویا کہ میں نے پیش کیے ہیں، اور ساری وضاحتیں وہاں پر موجود ہیں۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے قاضی خان سے ایک بڑا پیارا فتویٰ پیش کیا ہے، امام قاضی خان علیہ رحمت فقہان جی کے بڑے ماہر ہیں، ان سے اعلی حضرت نے ایسی الزامی طور پر بڑے خوبصورت جزوی اعلی حضرت لاتے ہیں۔ فرماتے دیکھیں اگر نام لینے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے تو فقہا سے پوچھا گیا کہ ایک ہندو نے بکری کا بچہ پالا، ایک ہندو نے بکری کا بچہ مندر میں پالا اور اس کو چڑھاوے کا گھاس کھلایا گیا، ہندو گھاس لاتا بتوں پر چڑھاتا اور وہ گھاس اس بکرے کو کھلا دیا جاتا، اب وہ بکرا پل بھی بت کے نام پر رہا ہے، پل بھی مندر میں رہا ہے، کھا بھی چڑھاوا رہا ہے جو چڑھاوے بتوں کے لیے ہوتے ہیں، اب وہ بالکل فربا بکرا بن گیا، اپنے شباب پر پہنچ گیا۔ اب کافروں نے اس کو کیوں پالا تھا؟ کہ کالی ماں پر اس کو قربان کریں گے، کس پر؟ یعنی ماں بھی اور کالی بھی، یعنی عجیب و غریب ایک جو ہے کہ وہ نام ہے۔ اب آپ دیکھیں خدا جسے گمراہ کرے تو اس کی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج یہ ٹیکنالوجی میں اتنے عام ہے، لیکن ان سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ تم نے کن کن کو خدا بنایا، تم نے رام اور سیتا کو خدا بنایا العیاذ باللہ، کہ جو اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا اور راون ریونڈ اس کو لے کر بھاگ گیا 40 سال کے لیے، تو جو اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا وہ لنکا میں 40 سال رہی، تو تم کس کو خدا بنا رہے؟ تو یہ خدا جسے گمراہ کرے۔ اس لیے مومنوں اپنے ایمان پر ہمیشہ تشکر کے جملے کہا کرو اور خدا کی بارگاہ میں تشکر کے سجدے کیا کرو، یہ ذریعہ نجات ہے۔ اور اپنے موحد ہونے پر توحید ان خوش ملاؤں کی طرح نہیں، ایسی توحید جو حضرت جبریل کو ملی تھی کہ اللہ کو ایک کہیں گے، اس کے محبوبوں کی تعظیم کریں گے، اس پر ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ قاضی خان شامی میں بھی موجود ہے کہ اب وہ بکرا جو تھا، وہ بکرا جو تھا، ایک جملہ میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، وہ بکرا جو تھا وہ پلا تھا مندر میں، کہاں پلا تھا؟ مندر میں پلا، وہ مندر میں پلا۔ آپ کے ذہن میں یہ سیتا گیتا کا نام نہ آ جائے، جب مسجد میں کس کا نام لے رہے ہیں؟ تو قرآن کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے منات اور لات بتوں کی پوری آیتیں اتاری ہیں، جس کو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ لات و عزا، یہ اللہ رب العالمین نے ان کے بتوں کا نام قرآن میں لیا ہے۔ تو ایک تعارف کے لیے نام لینا کفر شرک نہیں ہوتا، یہ بات بھی آپ یاد رکھیے۔ سب سے بڑا گرو تو شیطان ہے، شیطان کا نام قرآن میں کتنی جگہ پر آ گیا ہے، تو یہ تعارف کے لیے ہوتا ہے اور یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ تو سب سے مسجد سے زیادہ مقدس جگہ تو قرآن ہے، کہ جس کو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں سب سے مقدس جگہ ہے، وہاں پر بتوں کے سارے نام ذکر کیے گئے، یہ کہیں ذہن میں آپ کے نہ آ جائے، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب وہ پلا کہاں؟ مندر کے اندر۔ بکرا کہاں پلا؟ مندر کے اندر۔ کس نیت سے پلا؟ کہ جب یہ جوان ہو جائے گا، فربا ہو جائے گا، تگڑا ہو جائے گا تو کالی ماں پر اس کو قربان کر دیں گے، کالی ماں پر اس کو قربان کر۔ اب وہ کھایا بھی بت کے نام کا، غور تو کریں یہ نسبتیں آپ ذرا دیکھیں، اور یہ کیا فتویٰ دیتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں۔ وہ کھاتا بھی تھا بتوں کے نام والا، جو خالص بتوں کا نام یعنی بت کی عبادت کے لیے جو چڑھاوے چڑھے تھے، شرکیہ غذا اس نے کھائی، شرکیہ مندر میں وہ پلا، بت کے نام پر قربان ہونے کی مشرکوں نے نیت کی۔ جب وہ تڑا ہو گیا، کسی مسلمان نے مندر میں دیکھا بڑا زبردست بکرا، رات کو پنڈت اوندا سو رہا تھا، مسلمان پہنچا اور رسی اس نے کھولی، اور بکرا لے کر بھاگ گیا اور بکرے کو لٹایا اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر بکرے کو ذبح کر دیا۔ اب ہمارے فقہا سارے احناف، بلکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ہر کتاب کے اندر ہے، آپ دیکھیے فقہا سے پوچھا گیا مسلمان نے ایسے ایسے بکرے کو ذبح کیا ہے پکڑ کر کہ جو بتوں کے نام پر پلا تھا، مندر میں پلا تھا، پوری زندگی جب تک وہ تھا وہ کھایا اس نے چڑھاوا بتوں کا تھا، تو مسلمان نے اس کو ذبح کر کے کھا لیا، اس کے لیے حرام ہے۔ فقہا نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ اس نے ذبح کس کے نام پر کیا، کہا کھایا اس نے بت، کہا کھانے کو چھوڑو، کہا ذبح کس کے نام، کہا پلا مندر میں، کہا مندر کو چھوڑ، ذبح کس کے نام پر ہوا، کہا وہ بچپن میں مندر میں تھا، پنڈت اس پر ہاتھ پھیر کے اس کو بڑا کرتا تھا، کہا پنڈت بھی چھوڑو، مندر بھی چھوڑو، کھانا بھی چھوڑو، شریعت کو اس سے غرض نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ وہ ذبح کس کے نام پر ہو رہا ہے، غرض اس پر ہے تو اللہ کے نام پر ہوا، کہا حلال ہے۔ لیکن مسلمان کو چوری نہیں کرنی چاہیے، یہ الگ بات ہے، مسلمان کو چوری نہیں کرے۔ اب آپ دیکھیں وہ بکرا، اگر غوث اعظم کا نام لیا جائے تو بکرا حرام ہو جاتا ہے، وہ بکرا تو کٹا ہی تھا، بنا ہی تھا بتوں کے نام پر، اور اس کی نسبت اور غوث اعظم کے بکرے کی نسبت میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بطور اثار ثواب کے، یہ تو بطور تعارف کے ہے۔ مثال کے طور پر اشرف علی تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں امداد المشتاق کے اندر کہ میرے پیر صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مل کر کہیے رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو اگر یہ مسلکی اور ذاتی اختلاف ہوتا تو میں حاجی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کبھی نہ کہتا، ہمیں پیروں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ناخلف مریدوں سے اختلاف ہے کہ جنہوں نے پیروں کے دین کو الٹی چھری سے مونڈ دیا۔ آپ اگر حاجی صاحب کے عقیدے کو دیکھیں تو حاجی صاحب کا ایسا عقیدہ نہیں ہے جیسے تبلیغی جماعت کا عقیدہ ہے، واللہ کتابیں، یہ میرا ویب سائٹ پہ بیان جا رہا ہے، اگر آپ اس کو فرقہ واریت کہیں یا سچ کہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ سچ بولنے سے بھی لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں یہ باتیں نہ سنائیں، تو میں کہتا ہوں کہ کس کے لیے آپ نے انتخاب کیا ہے، سچ اور کس انداز میں بولا جاتا ہے، بات کس اور انداز میں کی جاتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن تمہیں تمہارے چاہنے والوں کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امداد المشتاق خود تھانوی صاحب نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم کی مثنوی پڑھایا کرتے تھے، کہتے ہیں مثنوی شریف جب ختم ہوتی تو باقاعدہ شربت بنایا جاتا اور ہمیں کہا جاتا یہ شربت لو اور لوگوں کو پلاؤ اور لوگوں سے کہو یہ مولانا روم کی نیاز ہے، یہ مولانا روم کی نیاز ہے، یہ مولانا روم کی نیاز ہے۔ آج میں دیوبندی علماء سے سوال کرتا ہوں آن لائن کہ آپ علمی دنیا میں پڑھتے پڑھاتے خدا را دل پر ہاتھ رکھ کر خدا کا خوف کر کے قبر کے عذاب کا خوف کرتے ہوئے اور خدا کے اٹھ کر تمہیں خدا کے سامنے اٹھنا ہے، خدا کے سامنے اٹھ کر خدا کو جواب دینا ہے، خدا کے خوف میں جواب دیجیے، آج امت کو تم گمراہ کر رہے ہو، اس چیز کو شرک کر رہے ہو، ساری امت جو ہے اس کو جائز کہہ رہی ہے، آج تم کہتے یہ نیاز حرام وہ نیاز حرام، تو یہ آپ کس فکر کو پھیلا رہے ہو اور یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو، کیوں اپنی قبر خراب کر رہے ہو؟ تو میرے دوستوں خود تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم جب پلاتے تھے جام تو کہتے تھے کہ یہ مولانا روم کی نیاز ہے، مولانا روم کی نیاز ہے۔ ارے بھائی وہ پانی کا خالق خدا ہے، وہ شربت کے اندر جو تمام نعمتیں ڈلی ہیں اس کا خالق اللہ ہے، تو یہاں پر مولانا روم کا نام کیوں ہے؟ فرمایا بنا تو خدا کے نام پر ہے، نام اس لیے لے رہے ہیں کہ خدا اپنے نام کی برکت سے جو اجر دے گا وہ مولانا روم کو پہنچے گا، یہ مولانا روم کی نیاز ہے۔ تو میرے دوستو یہ نہیں بڑی باتیں ہیں، اور آخری ایک حوالہ پیش کر کے میں ختم کرتا ہوں، یہ ویب سائٹ پر ریلے ہو رہا ہے بیان، میں دعوت فکر واللہ باللہ ثم اللہ، یہ حدیث کی کتاب میرے ہاتھ میں، آپ یقین کیجئے میرا مسلک، میرا مطلب اس وقت نہ مناظرے کا ہے اور نہ تنقید کا ہے اور نہ میرا مقصد کسی کو تذلیل کرنے کا ہے، میں یہاں پر صرف حق کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے حق کو قبول کریں۔ یہاں تو گیارہویں آپ نے حرام کر دی، تیجا آپ نے حرام کر دیا، کنڈے آپ نے حرام کر دیے، نیاز آپ نے حرام کر دیے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں دیوبندی مدرسے کے سب سے بڑے پرنسپل انور شاہ کشمیری فیضل باری میں جب ان سے پوچھا گیا کہ ہندوؤں کے مورتیوں پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، کھوپرا، پھول، دال جو ڈالے جاتے ہیں، کیا وہ کھانا حلال ہے؟ انور شاہ کشمیری نے لکھا کہ حلال ہے۔ میں کہتا ہوں اگر انور شاہ کشمیری جو دیوبندیوں کے سب سے بڑے شیخ الحدیث ہیں، یہ بات کے مفتی نظام الدین صاحب، یہ سارے ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے آئے، فیضل باری شرح بخاری ان کی موجود ہے، انہوں نے خود لکھا کہ ہندوؤں مورتیوں پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں وہ کھانا حلال ہے، تو کچھ خوف خدا کرو مولویوں، اگر بتوں پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے کھانا حلال ہے
تو نیاز حسین شربت حسین جاری جو ہے ہی حلال اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ اسے حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ یہ ساری ایک بڑی واضح بات تھی جو اس درس کے تحت آئی ہے. تو لہذا بزرگوں کے نام پر ذبح کرنا یہ شرک جب ہوگا جب کہا جائے غوث اعظم کے نام پر کاٹتا ہوں یہ ذبح حرام ہوگا. لیکن پاگل سے پاگل آدمی ایسی حرکت نہیں کرتا, وہ کاٹتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, جب کٹ جاتا ہے تو دعا کرتا ہے مولا یہ تیری رضا کے لیے تھا اور جو کام تیری رضا کے لیے کیا جائے تو اس پر اجر دیتا ہے. تو یہ اجر میں کس کو بھیجوں؟ تو غوث پاک کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں خاص طور پر انہیں کو ثواب ملے. تو اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچا, اس نیت کو گرمی شریف کہہ دیا جاتا ہے. اس کو یہ کون سا منطق یا فلسفے کا یہ علم فلکیات کا اتنا الجھا ہوا مسئلہ ہے جس کے لیے مناظرے ہوں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی جائیں؟ یہ تو دو جملوں میں سالو ہونے والی بات ہے. اس کو الجھایا جاتا ہے اور اس کو الجھایا نہیں, اس کو باقاعدہ مسلک بنا دیا گیا ہے, اس کو مسلکوں کی بنیادیں بنا دی گئی ہیں. تو دعا کریں اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے, اللہ ہمیں ایسے تمام نظریات سے بچائے جس میں اللہ کی یکتائی, اس کی وحدانیت, اس کی یاد, اس کی طرف رجوع کرنے والے ہر زاویے ہر راستے میں فرق آتا ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما. مولا اپنے توحید کے جام سے ہمیں سیراب فرما, اور وہ سیرابی جب ہوگی کہ جام توحید کا ہوگا پلائیں گے مصطفیٰ, جام توحید کا ہوگا پلائیں گے غوث اعظم, جام توحید ہی کا ہوگا پلائیں گے داتا صاحب. اس لیے کہ بندہ جب خود سے پینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ابلیس بن جاتا ہے, اور جب آدم کے پیمانے میں پینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جبریل بن جاتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ بغداد کا میخانہ ہو اور غوث اعظم اس کے ساقی ہوں, تو بالکل یہی منظر ہے کہ توحید مل کیسی رہی ہے کہ گویا کہ توحید کا میخانہ ہے کہ جہاں پر پلایا جا رہا ہے اور ساقی حضرت آدم ہے, یعنی اللہ کے انوار و تجلیات جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ حضرت آدم کے ذریعے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی اسی سمت پر رکھے جس سمت پر حضرت جبریل نے عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو برگزیدہ کر دیا, اور اللہ ہمیں توحید کے اس غلط نظریے سے بچائے کہ جو شیطان نے جس کو توحید سمجھا اور انبیاء کے گستاخوں میں آ گیا, بزرگوں کے گستاخوں میں آ گیا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. حضور کی سیرت ہماری کردار کو نکھارتی ہے. ہمارا مقصد کسی پر تنقید نہیں ہے, تنقید ہوتا تو پھر ہم بڑے بڑے اشتہارات چھاپ کے پورے کراچی کے عوام کو بلاتے, لیکن ہم یہاں محلے میں اس لیے بیٹھے ہیں ایک سرسری سی دعوت پر تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں یہ حضور کی سیرت اس کو درست کرے گی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ہمارے کردار کی درستگی ہوگی, یہی ہمارا مقصد ہے, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. ایک بات میں مزید عرض کر دوں, انسان کو ہمیشہ تحقیق میں رہنا چاہیے, تحقیق میں رہنا چاہیے. میں پھر عرض کروں ویب سائٹ پر بھی, اگر اہل سنت کے کسی نظریے سے میرے کسی دوست کسی بھائی کسی بزرگ کو کوئی اختلاف ہے تو خدا کے واسطے اس کو پہلے ہم سے کلیئر کریں, ہم سے پوچھیں. ہمیں آپ سے اختلاف تھا, ہم نے ساری باتیں بول دی ہیں, یہ باتیں آپ درست کریں. تھانوی صاحب تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا فتاوی امدادیہ میں کہ میں ایک قصائی لے آیا, قصائی شیعہ تھا, فتاوی امدادیہ قصائی رابضی تھا رابضی, تو کیا میں نے جو جانور ذبح کیا وہ جائز ہے؟ میں آپ کے سامنے قسم نہیں اٹھاتا, میرے پاس لائبریری آئے. آپ سنیں, یہ سوال لکھ کر بنوری ٹاؤن دے دیں, کہنا تھانوی صاحب کے نظریہ پیش کریں, اپنا نظریہ نہ پیش کریں. تھانوی صاحب نے لکھا کہ اگر اس رابضی نے جانور کاٹا ہے جانور حلال ہے. واہ واہ, یہ ہے دو رخی پالیسی, یہ میرا اختلاف ہے جس کو آپ کلیئر کریں اہل سنت کے حوالے سے, اعلی حضرت کے حوالے سے, اہل سنت پر تنقید کے حوالے سے, ان کو بدعتی اور مشرک کہنے کے حوالے سے. آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کانسیپٹ کو آپ کلیئر کریں. ایک دوست کے ناطے سے, ایک تبادلہ خیال کے حوالے سے ہم اس خدمت کے لیے حاضر ہیں. لہذا یہ تمام باتیں جب قرار پاتی جب بندہ کسی کی سنتا ہے, کسی شخص کو غلط عمل کرتا ہوا دیکھے تو اس غلط عمل کی وجہ سے بندہ سب کو غلط نہ کہے بلکہ سوچے اور دیکھے کہ ان میں نظریہ کیا ہے, بات کیا ہے. اور ایک دل خراش بات اس محفل کو مکمل کرنے کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں, میں نے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب ایک دیکھی, اختلاف امت اور صراط مستقیم. مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی, کیونکہ بڑی عمر میں ان کو کسی نے قتل کیا تو میں نے کہا کہ یہ ایک معمر شخص ہیں, یقیناً انہوں نے بڑی اعتدال کی بات کی ہوگی اور بڑے انصاف کی بات کی ہوگی. میں نے خود ان کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم دیکھی,
لیکن جب میں نے پڑھا تو میں نے اس کے اقتباس کئی علماء دیوبند کو لکھ کر بھیجے کہ سفید داڑھی رکھ کر بھی بندہ ایسی گفتگو کر سکتا ہے. یوسف لدھانوی صاحب نے اہل سنت پر جو الزام ثابت کیے ہیں ایک حوالہ نہیں دیا. پتا ہے آپ کو کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے جی دو گروپ ہیں دیوبندی اور بریلوی، دونوں قادری ہیں، دونوں چشتی ہیں، دونوں سہروردی ہیں. اختلاف صرف یہ ہے کہ بریلوی حضور کو بشر نہیں مانتے اور دیوبندی حضور کو نور نہیں مانتے. آپ حضور کو بشر نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے. تو یوسف لدھانوی صاحب نے سفید داڑھی رکھ کر ہم پر اتنا بڑا جھوٹ باندھا جس کے بارے میں صرف یہ کہا جا سکتا لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس صدمے کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں ہمیں چھوڑا کہ اتنا بڑا جھوٹ امت پر. اے میں نے ایک سرسری بات کی ہے، یہی نور بشر کے حوالے سے، یہی علم غیب کے حوالے، علم غیب کے حوالے سے لکھا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی خود جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو یہ کہے کہ نبی خود جانتے ہیں وہ کافر ہے. ہمارا عقیدہ، ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، ہمارے امام کے فتاوے موجود ہیں. ہم کہتے ہیں حضور نے الف بھی جانا تو وحی کے ذریعے جانا، قرآن کے ذریعے جانا، اور قرآن جب سارا اتر گیا تو حضور نے علم کلی حاصل کر لیا. اور جب تک قرآن نہیں اترا تھا حضور کو پہلے کچھ باتیں پتہ نہیں ہوتی تھی، قرآن کے ذریعے پتہ چلتی تھی، پھر جو بات پتہ نہیں ہوتی تھی اللہ پھر قرآن کے ذریعے بتاتا تھا. لیکن جب قرآن مکمل ہو گیا تو جمی ما کان و ما یکون کا عقیدہ خدا نے آپ کو دے دیا، علم آپ کو دے دیا. یہ کہنا کہ حضور خود سے جانتے ہیں، توبہ توبہ، یہ تصور حضور کے لیے کرنا یہ حضور کی سخت گستاخی ہے. تو میں نے اس حوالے سے اختلاف امت صراط مستقیم مولانا یوسف لدھانوی صاحب کی کتاب دیکھی، جس سے میرے دل نے تو یہ کہا کہ اب دروازہ بند کر لو بھائی، اب تو سب سے بڑا ہی بندہ یہ بات کر رہا ہے. میں نے اس حوالے سے مطالعہ بریلویت بھی دیکھی، خالد محمود سومرو صاحب ان کی مطالعہ بریلویت بھی دیکھی جمعیت علماء اسلام کی، وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ موجود ہے. مولانا حق نواز جھنگوی کی کیسٹ اور مولانا ضیاء الرحمان فاروق کی صفا صحابہ کی ان کی کیسٹ بریلویوں کا آپریشن، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ مولانا احمد رضا کہتے ہیں کہ اپنے شرمگاہ کو پکڑنا عبادت ہے. یہ انہوں نے کہا ہے، آپ جائیں مدنی مسجد سے باہر سے، یہ تو بڑا ہائی لائٹ کر کے کیسٹیں بیچی جاتی ہیں نا، بریلویوں کا آپریشن، آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے. ضیاء الرحمان فاروقی حق نواز جنگوی کہتے ہیں کہ جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. وہ کہتے ہیں مولانا احمد رضا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خدا کو جوتا مارنا جائز ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسٹ کا نام ہے بریلویوں کا آپریشن، بریلویوں کا، یہ کیسٹ مارکیٹ موجود ہے. لیکن ان کیسٹوں سے، اس قسم کی جھوٹ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں اعلی حضرت سے محبت بعد میں، پہلے اللہ اس کے رسول سے ہے، یہ بات یاد رکھ لیں. اعلی حضرت سے محبت اس لیے ہے کہ انہوں نے ان کا طریقہ بتایا ہے. ایک عبارت یہ تو ہے ہی نہیں، پہلی بات، جس کتاب کو انہوں نے حوالہ دیا تمہید الایمان کا، اس میں تو یہ عبارت ہے ہی نہیں. اس میں تو عبارت یہ ہے کہ اعلی حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر بیٹا اور باپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، یہ رشتہ اللہ اس کے نبی کا نہیں ہے کہ بیٹا اگر اپنے باپ کو جوتے مارے تو اس کے نسب سے تو نہیں نکلے گا. اگر بندہ اللہ اس کے رسول کو گالیاں دے تو کیا ایمان سے نہیں نکلے گا؟ یہ اعلی حضرت کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں کوئی لفظ ہے کہ خدا کو جوتے مارو؟ اس کو بگاڑ کر انہوں نے کہا کہ خدا کو جوتا مارنا جائز، انہوں نے لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ تین خدا کو ماننے والا مشرک نہیں، حالانکہ اعلی حضرت فتاوی رضویہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسائیوں کے نزدیک، اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک تین خدا کا ماننے والا مشرک نہیں. اور اس کو اٹھا کر آپ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ جو ہے کہ وہ تین خدا کا، لیکن میں نے جو باتیں کی ہیں تھانوی صاحب کی، یہ عبارت موجود ہے، آپ قصد فرمائیں میرے پاس تشریف لائیں، میں اصل کتاب آپ کو دے دیتا ہوں. اگر آپ ای میل کریں تو میں اسکین کر کے یہ سارے حوالے، ہاں اللہ کے بارے میں علماء دیوبند نے کیا عقیدہ لکھا سن لیجئے. مبشرات دیوبند اور سوانح قاسمی کے اندر مولوی قاسم نامی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا بچپن میں کہ میں اللہ کی گود میں بیٹھا ہوں. اس سے آگے پیچھے ایک لفظ ہو آپ میری گرفت کریں. آئیے میرے پاس، میں آپ کو خواب بتاتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اپنے دادا حضور سے خواب عرض کیا کہ دادا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کی گود میں بیٹھا ہوں. دادا جان نے دو تھپڑ نہیں لگائے بلکہ دادا جان کہتے ہیں بیٹا بہت اچھی بات، تو بہت بڑا عالم بنے گا، اللہ کی گود میں میں بیٹھا ہوں، یہ خواب اللہ کے بارے میں دیکھا گیا. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میری ایک ٹانگ کعبے کی چھت پر ہے اور کوفے سے ایک نہر آ رہی ہے اور میری ایک ٹانگ کو ٹکرا کر جا رہی ہے. میرے دادا نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ تو کعبے کے پر ٹانگ رکھ کے کھڑا ہے، اس کا مطلب ہے تو بہت بڑا عالم بنے گا. یہ میں نے اپنی جانب سے وضاحت کر دی اور ان کے جانب سے یہ بات پیش کر دی. اگر بات کریں گے تو بہت سارے حوالے اس قسم کے موجود ہیں، لیکن یہ باتیں الجھنے کی نہیں ہے، میں پھر عرض کروں گا اہل سنت، آج جو میرا دوست تبلیغی جماعت میں چلا گیا، میرا کوئی دوست اگر وہاں چلا گیا، میں اس سے پوچھتا ہوں تیرے باپ دادا تو سنی تھے نا، ان سے پہلے تو سارے سنی تھے، تو نیا ہم نے نکالا یا نیا آپ لے کر آئے؟ ٹھیک ہے، ایک واضح کانسیپٹ، نیا کون لا رہا ہے، ہم لا رہے ہیں آپ لا رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں. اب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے باپ دادا کا دفاع نہ کریں، الحمدللہ ان کا دفاع ہم کرتے ہیں. آئیے ہمیں بتائیے کہ آپ دادا میں، آپ کیا باپ دادا میں کیا غلطی تھی، پھر آپ اس طرف چلے گئے. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جس نظریے پر آپ ہیں وہ نظریہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا ہے، اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے. اور پھر آخر میں، میرے سامنے اس وقت سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میں اسے علاقے میں تقریر نہیں کر رہا جہاں پر میں اپنی بات ان پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہوں کروں. لہذا آپ پڑھے لکھے موجود ہیں، آپ اپنے اپنے شعبوں کے اندر بڑے ماہر ہیں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، تحقیق کیجیے، تحقیق کیجیے، تحقیق کیجیے. میری گفتگو سنیں، اس کی تفتیش کیجیے، تحقیق کیجیے. کسی اور کی گفتگو سنیں، تحقیق کیجیے، تفتیش کیجیے. لیکن میں نے آپ کے سامنے یوسف الدہانی صاحب کی کتاب صراط مستقیم پیش کر دی ہے. میں آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں، جائیں مارکیٹ سے خرید کے لے کر آئیں، بیٹھ کر اسی پہ گفتگو کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ہمیں ایمان کی استقامت مل جائے، اور اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے سینوں کو کشادہ فرمائے اپنی محبت کے لیے، اپنے محبوب کی محبت کے لیے. اللہ ہم مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اللہ ہم مسلمانوں کے اندر وسعت و فسق عطا فرمائے، اس کے محبوب کی عظمت کے لیے اور اس کے محبوب اور اس کے محبوبوں کی جانب منسوب شے کے لیے. اللہ کی بارگاہ کا پکا تصور کرتے ہوئے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی کے حضور ہم نے اٹھ کر جانا ہے. وہی محمد رسول اللہ کے خالق ہے، وہی غوث اعظم کے خالق ہے، وہی داتا علی حجویری کے خالق ہے، وہی ہر معزز بندے کے خالق ہے، وہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اسی نے ہی انبیاء کو فضل عطا فرمایا ہے، اسی نے ہی اولیاؤں کو کرامت و عظمت عطا فرمائی ہے، اسی نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ آج ہم بیٹھ کر اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور کل اسی کے جانب ہم اٹھیں گے. اس پر ہمارا یقین ہے. دربار رسالت سے ان تمام باتوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرانے کے لیے سر کی آنکھوں کو بند کر کے حضور کے قدمین شریفین کی جانب سب جالی کا مقدس تصور کرتے ہوئے مل کر ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هاب لمن الأحوال مقتحم مولايا اپنے والدین اور جو جو ہمارے مزاروں میں ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب، ہمارے اولیاء موجود ہیں، سب کی مغفرت و درجات کی بلندی کی نیت کرتے ہوئے، مل کر اپنی بھی مغفرت کی نیت کرتے ہوئے پڑھ لیجئے. کیونکہ ایک ولی کامل کی زبان سے جاری ہوئے اور لکھے ہوئے کلمات ہیں، لہذا اس کو بڑی عقیدت اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یقیناً اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا سرکار کے وسیلے سے. وغفر لینا شیدہا وغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولايا آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلوۃ والتسلیم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر مسواک فرمائیے. انشاءاللہ 2 اگست آنے والا اتوار جو ہے ہمارے اماموں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ہے، تو انشاءاللہ اسی درس سیرت کے اندر ہم امام اعظم ابو حنیفہ پر ایک مختصر سی مدلل آپ کی عظمت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اس حوالے سے ایک نشست کریں گے. اور پھر آپ آئیں، اور انشاءاللہ جس طرح ہمیشہ آپ نے لنگر کھایا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا لنگر بھی آپ ہمارے ساتھ کھائیں، اس لیے کہ ذکر ہوگا خدا کے نام پر اور لنگر ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کے اصال ثواب کے نام پر. اپنے ایمان پر استقامت کی نیت کرتے ہوئے مل کر ایک دفعہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد